کی یادی کرنی ہے، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا. اپنے کو کچھ نہ سمجھنا. تو یہ تبھی ہوتا ہے جب اس کے سامنے اللہ کی ذات سب کچھ ہو. جب پہاڑ ہو تو رائی کی کیا حیثیت ہوتی ہے اس کے سامنے؟ چٹان سامنے ہو، معمولی سے پتھر کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ جب اس ذات کی بڑائی سامنے ہوتی ہے اور دلوں میں بیٹھتی ہے تو پھر تواضع آتا ہے. اور یہ تواضع عزت کا باعث ہے. تب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، کسی کو حقیر نہ سمجھو. اور فرمایا ہم نے بزرگی تقوی میں پائی، اور تبنگری کو یقین میں پایا، اور عزت کو تواضع میں پایا. فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ لونڈی غلاموں کو اولاد کی طرح رکھو، ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو. لونڈی اور غلام یہ تو وہ ہیں جو خریدی ہوئی ہوتی، جن کو شریعت نے بیچنے کی اجازت دی. لونڈی اور غلام، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک ایسا کرو کہ اولاد کی طرح رکھو، کہ جائے کہ ملازم ہو، کہ جائے کہ ماتحت ہو، حتی الامکان ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو. اما اور ابا کے پیٹ میں وہ اور ہم سب ایک جیسی آئے ہیں، نہ ان کے بدن پہ کپڑا نہ ہمارے بدن پہ کپڑا. اللہ نے دنیا میں نظام چلانے کے لیے اپنے حکیمانہ نظام سے اس کسی کو کچھ دے دیا، اور کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا، لیکن عزت نفس اس کی بھی ہے. عزت نفس اس کی بھی ہے. دولت سے اور دولت کی کمی سے کوئی عزت والا اور ذلیل نہیں ہوا کرتا. عزت نفس اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہ جانا. اللہ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے اسم نہ بہ نہ ہوں معیشت ہوں، ہم نے یہ معیشت اور یہ معاش اور یہ روزی تقسیم کی ہے. کسی کو اوپر رکھا، کسی کو اس سے ماتحت رکھا، دنیا کا نظام چلانے کے لیے. کبھی ایک جیسے ہوتے مزدور کون ہوتا؟ تو دنیا نے ایک نظام بنایا ہے. تو فرمایا کسی کو حقیر مت جانا. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ تشریف لائے، فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ایسا بنایا کہ میرے اوپر کوئی حاکم نہیں. اس پر لوگوں نے دریافت کیا آخر اس بات کے کہنے کا کیا سبب ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اظہار شکر اور ممبر سے نیچے اتر آئے. آپ فرمایا کرتے تھے اے کاش کہ میں دبا ہوتا کہ لوگ جس قدر چاہتے بدھ تیار کرتے، پھر پاٹ کر کھا جاتے، پھر فضلا ہو کر نکل جاتا، مگر آدمی نہ بنایا ہو جاتا. پتہ نہیں میں اللہ کے ہاں جواب دے پاؤں گا یا نہ دے پاؤں گا. اللہ کا خوف، اللہ کی بڑائی. فرمایا کرتے تھے سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ فرائض کو ادا کرے اور منہیات سے بچے اور نیت اپنے خدا کے ساتھ درست رکھے. فرمایا کرتے تھے سب سے افضل عبادت یہ ہے فرائض کو ادا کرے اور گناہوں سے بچے. یہ سب سے بڑی عبادت. بعض لوگوں کے ہاں مستحبات اور وظائف کا بڑا اہتمام ہے، آگاہ نہیں ہوئی لیکن فجر رہ رہی ہوتی ہے، غیبت ہو رہی ہوتی ہے، بدگمانی چل رہی ہوتی ہے، سب چل رہا ہوتا ہے، اچھا وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم تو بڑی نفلی عبادتیں کرتے ہیں. بزرگوں کیا کر رہے ہو؟ اس اوقات وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑی عبادت کر رہے ہیں. اصل عبادت کیا ہے؟ فرائض کا اہتمام اور گناہوں سے اجتناب, یہ اصل عبادت ہے. بس اوقات میں عرض کر رہا ہوں لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے, وہ نوافل کا بہت اہتمام کر رہے ہیں, مستحبات کی انہیں بہت فکر ہوتی ہے, اور انہیں وظائف کا بہت اہتمام ہوتا ہے, لیکن منہیات سے گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں ہوتی. ان کا وظیفہ نہیں چھوٹے گا, لیکن ساتھ ساتھ روزانہ غیبت بھی نہیں چھوٹے گی. وظائف پڑھنے ہی پڑھنے, لیکن جو گھر میں ٹوٹ پھوٹ ہے, دل صاف نہیں ہے, اس گناہ سے کبھی فکر نہیں کہ اس سے بھی یاد پاتی. تو عمر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ فرائض کو ادا کرنا, یہ پہلا درجہ فرائض ہے, اور منہیات سے بچے یعنی گناہوں سے بچے, گناہوں سے اجتناب, یہ سب سے افضل عبادت ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا, رسول اللہ سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں, سب سے بڑا عبادت احب ان اکون اعبد الناس, سب سے بڑا عبادت. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد, یا حرام سے بچ جاؤ سب سے بڑا بزرگ بن جاؤ, حرام سے بچ جاؤ. تو فرمایا کرتے تھے سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ فرائض کو ادا کریں اور منہیات سے بچیں اور نیت اپنے خدا کے ساتھ درست رکھیں, معاملہ اپنے اللہ سے درست رکھیں, یہ اصل چیز ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرو تو بہت نفع ہو, اللہ سے تجارت کرو بہت نفع ہو, اور اللہ سے تجارت کیا ہے؟ اپنا جان مال اللہ کو دے دو اور نفع میں جنت لے لو. اپنی جان مال اللہ کو دے دو نفع میں, بدلے میں جنت لے لو, تو بڑا نفع ہوگا تجارت میں. فرمایا کرتے تھے بندگی اس کو کہتے ہیں کہ احکام الہی کی حفاظت کریں اور جو عہد کسی سے کریں اس کو پورا کریں, اور جو کچھ مل جائے اس پہ راضی رہیں, اور جو نہ ملے اس پہ صبر کریں. فرمایا کرتے تھے دنیا کی فکر کرنے سے تاریکی پیدا ہوتی ہے, اور آخرت کی فکر کرنے سے دلوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے. زیادہ دنیا سوچنے سے دلوں میں تاریکی آتی ہے, اور آخرت سوچنے سے دلوں میں روشنی پیدا ہوتا ہے. 24 گھنٹے میں دنیا کتنی سوچتے ہیں اور آخرت کتنی سوچتے ہیں. دنیا کتنی سوچتے ہیں اور آخرت کتنی سوچتے ہیں. دین کتنا سوچتے ہیں اور دنیا کتنا سوچتے ہیں. فرمایا کرتے تھے دنیا کی فکر کرنے سے تاریکی پیدا ہوتی ہے, اور آخرت کی فکر کرنے سے روشنی ہوتی ہے. فرمایا کرتے تھے متقی کی علامت یہ ہے کہ سب لوگوں کو تو سمجھے کہ نجات پا جائیں گے, اور اپنے کو سمجھے کہ ہلاک ہو گئے. سبحان اللہ, متقی آدمی کی علامت یہ ہے کہ سب کے بارے میں تو حسن ظن رکھے نجات ہو جائے, اور اپنے اعمال پر بدگمان ہو کہ پتہ نہیں نجات بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کسی کی ہوگی نہیں ہوگی, ہماری تو ہوگی ہوگی. فرمایا کرتے تھے حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے متقی آدمی کی علامت یہ ہے کہ سب کے بارے میں یہ حسن ظن ہو کہ سب کے لیے یاد ہو جائے گی, اور اپنے اعمال پر بدگمانی ہو کہ پتنی نجات ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، یہ علامت ہے متقی آدمی، یہ واقعی متقی آدمی. سبحان اللہ. فرمایا کرتے تھے سب سے زیادہ بری بات یہ ہے کسی کو بڑی عمر ملے اور وہ سفر آخرت کی تیاری نہ کرے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الناس شر، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ فرمایا من طال عمر وساء عمل، جس کی لمبی عمر ہو لیکن نیکیاں اس کی زندگی میں نہ ہو، اس کی زندگی میں نیکی نہ ہو. فرمایا یہ سب سے برا آدمی. اللہ نے اتنی طویل زندگی دی ہے اور پھر بھی نیکیوں سے معروف ہے. من طال عمر وساء عمل. اے رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بھلا کون ہے؟ فرمایا من طال عمر، جس کی عمر لمبی ہو، وحسن عمل، اور اس کا عمل بہت اچھا. تو صرف صحت ہونا نہ کوئی بڑی بات ہے اور صرف جوان ہونا کوئی بڑی بات ہے اور صرف خوبصورت ہونا کوئی بڑی بات ہے اور صرف لمبی عمر پانا کوئی بڑی بات ہے. اصل دیکھنے کی چیز یہ ہے ان سب چیزوں میں اچھائی تب ہوگی جب نیکی ہوگی، تب جوانی بھی اچھی، تب صحت بھی اچھی، تب زندگی بھی اچھی، تب طویل زندگی بھی اچھی. نیکی کی روح نکال دی جائے تو یہ ساری چیزیں وبال بن جائیں، جوانی بھی وبال، خوبصورتی بھی وبال، زندگی بھی وبال، لمبی عمر بھی وبال، پھر سب وبال. تو اصل چیز یہ ہے کہ عمر تب اچھی ہوگی جب اس کے اندر نیکی کی روح ہوگی. حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ بری بات یہ ہے کسی کو بڑی عمر ملے اور وہ سفر آخرت کی تیاری نہ کرے. فرمایا کرتے تھے دنیا جس کے لیے قید خانہ ہو، قبر اس کے لیے باعث راحت ہو. دنیا جس کے لیے قید خانہ ہو، قبر اس کے لیے. قید خانے کا مطلب کیا ہے؟ قید خانے کا مطلب یہ ہے جیسے قیدی آدمی قید کے آرڈر کا پابند ہوتا ہے اور وہ زام کے ضابطوں کا پابند ہوتا ہے، کام کا پابند ہوتا ہے، جو دنیا میں اللہ کے نظام کا پابند ہو کے رہتا ہے، ایسی اس کے لیے قبر میں راحت ہوا کرتا ہے، قبر میں اس کے لیے راحت ہوتی ہے. فرمایا کرتے تھے دنیا جس کے لیے قید خانہ ہو، قبر اس کے لیے باعث راحت ہوتی ہے. فرمایا کرتے تھے اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں، بڑی اہم بات ہے، فرمایا کرتے تھے اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں تو کبھی قرآن شریف کی تلاوت سے یا سماعت سے تم سیر نہ ہو. اگر اللہ رب العزت دلوں کی پاکیزگی نصیب فرما دے تو نہ تمہارا قرآن کی تلاوت سے دل بھرے، نہ قرآن سننے سے تمہارا دل بھرے. اللہ رب العزت دل صاف فرما دیں، نہ تو قرآن کی تلاوت سے دل بھرے، نہ قرآن سننے سے دل بھرے. دل کرے پڑھتے رہے، یہ ایسے ہوتا ہے. تو دل کی صفائی کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ آدمی کو تلاوت قرآن میں مزہ نہیں آئے، اور دل کی خرابی کی ایک بڑی علامت یہ ہے تلاوت قرآن کا دل ہی نہ کرے. اس لیے کہ قرآن جو ہے نا یہ غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے. جب دل صاف ہوتا تو غذا بن جاتا ہے، غذا کھانے میں تو مزہ آتا ہے، اور جب دل خراب ہو اور تلاوت کا دل نہ کرے تو دوائی سمجھ کے استعمال کرو، علاج بھی اس کا یہی ہے. جشن دل تو نہیں کرتا لیکن علاج بھی لگوانا پڑتا ہے، دوائی دل تو نہیں کرتا لیکن علاج کے لیے کھانی پڑتی. تو جب دل خراب ہوتا ہے تلاوت کا دل نہیں کرتا. علاج کیا ہے؟ علاج بھی یہی ہے, کڑوی دوائی سمجھ کے کھا لو. جب دل صاف ہو جائے گا تو قرآن کی تلاوت غذا بن جائے گا, سیر نہیں ہوگی مزہ آئے گا. تو پاکیزہ دل کی علامت کیا ہے؟ دل صاف, تلاوت قرآن کا جی چاہے, قرآن کی تلاوت کا جی چاہے. اس لیے ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کا تہجد میں الگ قرآن ختم ہو رہا ہوتا, عام نمازوں میں الگ قرآن ختم ہو رہا ہوتا, اور بغیر نماز کے الگ قرآن ختم ہو رہا ہوتا, تین تین قرآن ختم چل رہے ہوتے. تو عثمان فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں تو کبھی قرآن شریف کی تلاوت سے یا سماعت سے سیر نہ ہو. تم کیا کرتے ہیں؟ کبھی پڑھنا سننا پڑے نا قرآن, جب امام رکوع بھی جائے گا تو مذہبی شریف ہو جائے گا, قرآن سننا نہ پڑ جائے. تو بیمار دل کی علامت, بیمار دل کی علامت, اور بیمار دل کو, بیمار دل کی ایک علامت یہ بھی ہے, تلاوت کا جی نہیں چاہتا, کب شب کا بہت جی چاہتا, کب شب کا بہت بٹھا دو کب شب, کب شب بہت, تلاوت کرنے کا دل نہیں کرتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے, انسان بالغ ہونے اور اپنے رب کی معرفت حاصل ہونے کے بعد مرنا اس کے بچپن میں مرنے سے کہیں بہتر ہے, اگر سے جنت میں بغیر حساب داخل کر دیا جائے, یعنی بلوغت کے بعد اللہ کی معرفت کے بعد دنیا سے جانا, اس بچے سے بغیر معرفت کے سیدھا جنت میں چلا گیا, یہ ذرا بہتر ہے. بالغ ہوا, اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی, اس کا جانا اس بچے سے جانے سے زیادہ بہتر. فرمایا کرتے تھے جو اللہ تعالی کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھتا ہوگا وہ لا الہ الا اللہ والوں کی تعظیم اور محبت میں بھی سب سے زیادہ ہوگا. سبحان, بہت بڑی بات ہے. ازالی فرمایا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا, جو اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا, تو جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے گا بھی مسلمان ہوگا. تو اللہ کی پہچان کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں اس مسلمان کی بھی محبت ہوگی. اس کی ایک مثال دیتے ہیں, جو واقعی اپنے استاد کی عزت کرتا ہے تو اس کے بچے کی بھی پھر عزت کرتا ہے. جو واقعی کسی شیخ اور پیر کی محبت رکھتا ہے نا, اس کے دل میں اس کی اولاد کی محبت آ جاتی ہے نسبت کی وجہ سے. جو واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے نا, جو کہ مسلمان اللہ سے نسبت کا دم بڑھتا ہے, اس کے دل میں مسلمان کے احترام اور محبت بھی آ جاتی ہے. تو کسی مسلمان سے محبت کرنا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے, ایک تو محبت ہوتی ہے نا, تعلق ہوتا ہے, میری برادری کا ہے, میری زبان کا ہے, میرے علاقے کا ہے, یہ نا, یہ تو کافر بھی کرتے ہیں, بھی بڑی بات ہے، یہ تعلق کی بڑی بات ہے، برادریوں کے لیے کرنا، خاندانوں کے لیے کرنا، زبان کی بنیاد پہ کرنا، علاقے کی بنیاد پہ کرنا، قومیت کی بنیاد پہ کرنا، یہ تو کافر بھی کرتا ہے، ہندو بھی کرتا ہے، سکھ بھی کرتا ہے، لیکن اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ کسی مسلمان سے محبت کرنا لا الہ الا اللہ کی نسبت ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے، اس لیے کہ مسلمان جب اللہ کو پہچانتا ہے تو جو اس ذات کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے، یہ فرق ہے مسلمان اور کافر کا۔ اس لیے مسلمانوں کی ایک ہی قومیت ہے بس، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، یا تو تم ایمان پہ اکٹھے ہو جاؤ یا پھر تم کفر پہ اکٹھے ہو جاؤ، بس آگے کوئی نہیں، یہ قومیت ہے مسلمان، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ یہ جتنے رنگ نسل کے بت ہیں نا، یہ وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں اللہ کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، زبان کے بت، علاقے کے بت، برادریوں کے بت، اس کی اہمیت وہیں بڑھتی ہے جہاں مسلمانی کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، جہاں لا الہ الا اللہ کی عظمت اور اہمیت ختم ہوتی ہے وہاں یہ سارے بت کھڑے ہوتے ہیں۔ اب برادریوں کے نام پر خدمت ہوتی تھی، پہلے مسلمان اسلام کے نام پہ خدمت کرتے تھے، اب برادری ہونی چاہیے، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بدعقیدہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بدعقیدہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ برادری کہہ رہا ہے، تو جب اللہ کی معرفت کم ہو جاتی ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کی عظمت اور اہمیت بھی نکل جاتی ہے۔ قول فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرماتے، جو شخص اللہ سے اللہ کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہوگا، یعنی اس کی معرفت رکھتا ہوگا، وہ لا الہ الا اللہ والوں کی تعظیم اور محبت میں بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ صحابہ اللہ کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، تو بتائیے وہ لا الہ الا اللہ یہ کیسے قدر کرتے تھے، ایسا تھا جیسے سکے بھائی اور کہتے تھے میری دو دکانیں ہیں، ایک دکان تم لے لو، میری دو بیویاں ہیں، تم یہاں کون پہچانے گا، کہو تم ایک کو طلاق دے دو تم اسے شادی کر لو، ہیلو لیکن ان کی زبان نہیں، ان کا علاقہ نہیں، وہ مہاجر یا انصار، یہ مدینہ والے، وہ مکہ سے، وہ دوسرے قبائل سے، دوسرے قبیلے سے، لیکن جب اللہ کی بڑائی آ گئی تو پھر لا الہ الا اللہ والوں کی بھی تعظیم اور محبت آ گئی۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے تم لوگ عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ جو عمل تقوی کے ساتھ ہوگا وہ فی الحقیقت تھوڑا نہیں کیونکہ قلیل ہوگا، جبکہ وہ عند اللہ شرف قبول سے مشرف ہو چکا ہے۔ فرمایا کرتے تھے عمل تو کرو لیکن اس سے زیادہ فکر یہ کرو کہ عمل قبول ہو، اور جب یہ عمل تقوی کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر یہ تھوڑا نہیں رہتا، پھر یہ بہت بڑا ہو۔ اگر اس کے اندر پرہیزگاری آ جائے، ایک آدمی نماز پڑھ، لاکھوں آدمی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جو آدمی جس قدر پرہیزگار ہوگا اس کی نماز کا وزن اتنا ہی ہوگا، لاکھوں آدمی صدقہ دیتے ہیں لیکن جو آدمی جس قدر پرہیزگار ہوگا اس کے صدقے کا وزن اتنا بڑھ جائے گا۔ ایک آدمی آدھے گھنٹے کی تلاوت کرتا ہے، لاکھوں آدمی آدھے گھنٹے کی تلاوت کرتا ہے، لیکن جو جتنا پرہیزگار ہوگا اس قدر اس کے عمل کا وزن بڑھ جائے گا۔ تو جب عمل تقوی کے ساتھ ہو، ایک آدمی گناہوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی گناہوں کے ساتھ ذکر کر رہا ہے، ایک آدمی گناہوں کے ساتھ صدقہ خیرات کر رہا ہے، قبول ہو جائے گا، لیکن وہ عمل وزنی ہو جائے، اس کا وزن بقدر تقوی ہے، بقدر تقوی. فرمایا کرتے تھے بھائی، بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کے سوا کسی سے امید نہ رکھے اور گناہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کو اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھنی چاہیے. ہم امید رکھتے ہیں پھر شکایتیں کرتے ہیں، ہم نے بڑی دور سے امید تھی، ارے بھیا رکھی کیوں تھی؟ کسی کے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے دل میں رکھتا ہے یہ بھی اچھا کرے گا، جب نہیں کرتا تو ناراض ہو جاتا ہے. جب کسی کے ساتھ اچھا بھی کرو تو اللہ سے امید رکھو، اللہ مجھے بیس کے جو اجر و ثواب دے گا، اس سے تو امید رکھو ہی نہیں. تو فرمایا کرتے تھے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کے سوا کسی سے امید نہ رکھے، اور فرماتے گناہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے. یعنی دنیا میں اگر کوئی چیز ڈرنے کی ہے نا، وہ گناہ. دنیا میں اگر کسی چیز سے ڈرنا ہے تو وہ گناہ سے ڈرے، بس گناہ ڈر. سچ بتا رہا ہوں، ہم سب چیزوں میں ڈرتے ہیں لیکن نہیں ڈرتے تو گناہ سے ڈرتے. اور جو لوگ گناہوں سے نہیں ڈرتے نا، انہیں دنیا کی ہر چیز ڈراتی ہے، انجانی سی بیماریاں بھی ڈراتی ہیں، انجانا سا خوف بھی ڈراتا ہے، انجانے سے حالات بھی ڈراتے ہیں، بس اوقات پڑتا تیز چل جائے تو وہ بھی ڈراتا ہے. تو نہیں کچھ ہو تو نہیں گیا گھر میں، دو مرتبہ کوا آیا ہمارے گھر کے، اس میں کچھ ہو تو نہیں گیا. ٹھیک ہے نا، کچھ گھر میں عجیب سا ہو رہا، آنکھ کی بات بات چمک رہی ہے، کچھ ہو تو نہیں گیا. ٹھیک ہے نا، جب گناہوں سے نہیں ڈرے گا تو ہر چیز ڈرائے گی، ہر چیز ڈرائے گی. اور عجیب عجیب چیزوں میں لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، اور جو چیز ڈرنے کی ہے اسے ڈرتے نہیں. حضرت علی فرمایا کرتے تھے گناہ دنیا میں اگر ڈرنے کی چیز ہے تو وہ گناہ ہے. اب یقین جانیے، جس خوش نصیب کو زندگی میں گناہوں سے ڈر نصیب ہو گیا، کسی سے نہیں ڈرتا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اور یہ بھی لکھ لیجیے دل کی تختی پہ، جو گناہ سے نہیں ڈرتا رہے گا اس کی زندگی ڈرتے ڈرتے ہی گزرے گی. کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، فلاں کچھ کرنا دے، فلاں سے کچھ نہ ہو جائے. اور جب سے گناہوں سے ڈرنا چھوڑ دیا، چیزوں سے ڈرنے لگ گئے، مزے ہو گئے عام لوگ، مزے ہو گئے عام لوگ. اور کوئی عامل یہ نہیں بتاتا میاں گناہ سے ڈرو نا، جسے ڈرنے کی چیز ہے، یہ کوئی نہیں بتائے گا. کوئی بتائے گا ہاں کچھ ہے، کچھ ہے، کچھ ہے، کچھ تو ہے. اور تم پر نہیں، اس پر بھی ہے، وہ اس پر بھی ہے، گھر میں بہت سارے لوگوں پر ہے. آدھا ذہن تو اس نے ویسے ہی بنا دے کچھ ہے، تو اس کو تائید کر دے تو پورا ہی ہو گیا. لیکن سب کی مانیں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے، اللہ کے رسول کی نہیں مانیں گے، حضرت علی کی نہیں مانیں گے، صحابہ کی نہیں مانیں گے. صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں، حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں، باب العلم جو علم کا دروازہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، دنیا میں اگر ڈرنے کی چیز ہے تو وہ گناہ ہے. دنیا میں اگر ڈرنے کی چیز ہے وہ گناہ ہے. فرماتے تھے بندے کو چاہیے اپنے رب کی سوا کسی سے امید نہ رکھے اور گناہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے. آپ فرمایا کرتے تھے سب سے زیادہ مجھے خوف اتباع ہوا اور طول عمل سے. یہ دو باتیں بہت اہم ہیں. فرمایا کرتے تھے سب سے زیادہ جو مجھے ڈر لگتا ہے وہ خوف، وہ کس سے؟ اتباع ہوا، خواہشات کی زندگی، اور طول عمل، لمبی لمبی منصوبہ بندی، شیخ چلی کی طرح انڈا خریدوں گا اور پھر اس کے بعد مرغی خریدوں گا اور پھر اس کے بعد وہ بیچوں گا تو بکری خریدوں گا پھر گائے خریدوں گا اور بھینس خریدوں گا. ہاں یہ شیخ چلی والی کہانی. حضرت علی فرمانے لگے سب سے زیادہ جو ڈرنے کی چیز ہے مجھے ڈر لگتی ہے وہ ہے خواہشات کی زندگی اور دوسری طول عمل لمبی لمبی منصوبہ بندی لمبی لمبی امیدیں. اس لیے کہ اتباع ہوا آدمی کو ایسا آدمی حق سے ہٹ جاتا ہے جو آدمی نفس پرست ہو جاتا ہے اور خواہشات کی زندگی گزارتا ہے وہ حق سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جہاں حق آیا جس سے اس کی خواہشات پہ چوٹ پڑ رہی ہے جس سے اس کی نفس پہ چوٹ پڑ رہی ہے وہ حق چھوڑ دے گا یا اپنی خواہشات پوری کرے گا. حق سے محروم ہو جاتا ہے اور طول عمل سے آدمی آخرت کو بھول جاتا ہے آخرت کو بھول جاتا ہے لمبی لمبی ہوگی. آدمی 80 سال ہوتا ہے اور گھر بنا رہا ہوتا ہے 70 سال کا ہوتا ہے کہ نیا گھر بنا رہا ہوتا ہے تو کیا کر رہا ہوتا ہے. ارے میں جو گھر بنانے کا وہ بنا لینا اتنا مشکل ہوگا مرنا اتنا مشکل ہوگا. تو لمبی امیدیں جو ہیں آدمی کو آخرت کی فکر سے معروم کر دیتے ہیں. صرف فکر ہی نہیں فرمایا دین کا سمجھدار وہ ہے. سنو بھائی دین کا سمجھدار اسے دین کا عالم کہتے ہیں اسے دین کا فقیہ کہتے ہیں. دین کا عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرتا اور اللہ کے عذاب سے نہ ڈر بھی نہ کرتا. سبحان اللہ نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے دے یار اب تو میری معافی نہیں ہوگی یار اب میرا کیا ہوگا. تو دین کا عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہونے دے لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب سے نہ ڈر بھی نہ ہونے دے. دین کا عالم وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں اتنا خوف پیدا کر دے کہ جس سے وہ گناہوں پہ جرم نہ کر سکے اللہ کی نافرمانی پر جرم نہ کر سکے. اس لیے اللہ کے نبی کی شان کیا ہے بشیرا و نذیرا خوشخبریاں دینے والے ڈر سنانے والے کہ رحمت سے بھی مایوس نہ ہونے دیں اور ایسی تربیت کریں کہ کوئی گناہ پہ جرم بھی نہ کر سکتا. ایسی رحمت کی امید بھی نہ دلاؤ میاں اللہ بڑا غفور رحیم ہے بھائی گناہ کرتا مزار کے پاس نہ جائیں گے تو گانے آہستہ کر دیں بابا مسجد کے پاس نہ جائیں گے تو کوئی فکر نہیں ہوگی اللہ بڑا رحیم ہو رہا اللہ رحمان بڑا مہربان ایسا بھی اللہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دینا اور گناہوں کو نہ ڈر نہ ہونے دینا کہ آدمی گناہ پہ جرت کرتا رہے ایسا بھی نہیں. یہ واقعی مربی ہے یہ واقعی دین کا عالم ہے یہ واقعی فقیہ ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے علی رضی اللہ عنہ کہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور اللہ کے عذاب سے نہ ڈر بھی نہ کرے اللہ تعالیٰ کی معاصی میں ڈھیل نہ دے دے غیر قرآن کی طرف متوجہ ہو کر قرآن کو نہ چھوڑ. یہ ہے دین کا فرمایا کرتے تھے اس عبادت میں خیر نہیں جس میں علم نہ ہو اور اس علم میں خیر نہیں جس میں فہم نہ ہو اس ارادت میں خیر نہیں جس میں غور و فکر نہ ہو. وہی عمل اچھا عمل ہوتا ہے جو علم کے ساتھ جو علم کے ساتھ. اللہ رب العزت بھائی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے دین کی صحیح فکر نصیب فرما دے ان بزرگوں کی باتیں سننے سے دین کی حقیقت سامنے آئی. دین ہے کیا؟ اور اللہ کے نبی کی صحبت سے انہوں نے جو دین سمجھا ہے وہ اصل ہے کیا؟ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر. اللهم إنا على ذكرك.